الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جو ایک درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ من صلی علی عشرن، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ مئتن، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ومن صلی علی مئتن، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب کریم عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک وہ عمل جو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے، جتنی تعداد میں پڑھیں اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، فضائل و برکات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے دن کا ایک خاص حصہ مخصوص کر کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کے بعد ہم تلفظ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلفظ درست کروائے جاتے ہیں۔ جو مشق کرتے ہیں یقیناً وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے، اور اس کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انہی آیات کی ہم بیان کرتے ہیں۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، آج جن آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی بڑی مشہور آیتیں ہیں، اور طالب علم اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اکثر ان آیات کا ورد کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ بڑی مشہور آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میرے دل میں تنگی ہے، میرے سینے میں تنگی ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میری فیلنگ اچھی نہیں ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری، الہ العالمین میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کاموں کو آسان کر دے۔ جب آپ محسوس کریں کہ کاموں میں تنگیاں ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اس دعا کا ورد کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، اپنا موقف سمجھا نہیں پا رہا۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل زبان کی جو گرہ ہے، جو رکاوٹ ہے، اللہ نے چاہا وہ دور ہو جائے گی۔ آئیے ان آیات کی باقاعدہ تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔ ہم نے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کی تلاوت کی، آپ نے سماعت کی، اور انہی آیتوں کا ابتدائی حصہ جس میں ایک بڑی مشہور اور بہت پیاری دعا ہے، ہم سب کو وہ زبانی یاد ہونی چاہیے، مگر یاد کرنے کے لیے بھی تلفظ درست ہونا ضروری ہے. اگر اردو لینگویج میں یہ یوں سمجھیں کہ اردو لب و لہجے میں یاد کر لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، تو یہ فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کہ جب تک آپ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جو عربی لب و لہجہ ہے اس سے نہیں پڑھیں گے، تو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ آپ نے الفاظ کو بدل دیا. شاید آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فقط لب و لہجہ بدلا ہے، لیکن لب و لہجہ نہیں بدلا، بلکہ ساتھ ساتھ حروف بدل گئے. ہا ہا نہ رہا، ہا ہو گیا، صاد صاد نہ رہا، سین ہو گیا، اور بھی بہت ساری اس میں غلطیاں واقع ہوئیں. لہذا آئیے اچھے انداز میں عربی لب و لہجے کے ساتھ، عربی تلفظ کے ساتھ اسے سیکھنے کے لیے مشق کرتے ہیں. ابتدا ہوتی ہے لفظ قال سے، لیکن جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس وقت قال نہیں کہیں گے، بلکہ اللہم رب اشرح لی صدری. جب دعا پڑھیں گے تو اللہم کہہ کر آغاز کر دیں گے، اور قرآن پاک کی آیت ہے تو ظاہر ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے. قال، انہوں نے کہا یا اس نے عرض کی. قال، قرآن مجید فرقان حمید میں 867 ٹائم آیا ہے. قال کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا، یقولو وہ کہتے ہیں، قال یقولو، قال انہوں نے کہا، یقولو وہ کہتے ہیں. یقولو 193 ٹائمز آیا ہے، اور قال یقولو کا جو مصدر ہے قول، قول کہنا یا بات، کہ فلاں کا قول نقل کیا ہے، یعنی فلاں کی بات نقل کی ہے، لفظ قول جو ہے یہ غم و پیش 89 ٹائمز آیا ہے. تو یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے، ہر لفظ کا تلفظ درست ہونا چاہیے، مگر ایک ورڈ ایسا ہے کہ آپ ایک بار پریکٹس کریں گے آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا. تو قال 867 بار قرآن پاک میں آیا غم و پیش. ارشاد ہوتا ہے قال رب اشرح لی، رب اشرح لی، با کشین کے ساتھ ملا دیں گے، رب اشرح لی. ویسے ہے اشرح لی، لیکن یہ جو حمزہ درمیان کا ہوتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے اور پچھلے کلمے سے اس کو ملا دیا جاتا ہے. رب اشرح لی صدری، صدری، صاد، اور آگے دال ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی، ویسر لی امری، امری. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را ہوتا تو غنہ ہوتا، لیکن یہاں نون ساکن نہیں ہے، میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے قواعد انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم بیان کریں گے. آج نون ساکن کا تیسرا اور چوتھا قاعدہ، چوتھا اصول بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں. آپ قلم لے لیجئے، نوٹ بک لے لیجئے، تاکہ جب قاعدہ اور اصول بیان کیا جائے تو اس کو آپ قلم بند کر سکیں، اور اس کی جو امثلہ، اس کی جو مثالیں بیان کی جائیں وہ بھی آپ تحریر کر سکیں، تاکہ مشق کرنا آپ کے لیے آسان ہو. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف کوئی بھی آتے ہیں، اس کے حوالے سے، غنہ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے چار اصول اور قواعد ہیں، جس میں سے پہلے تین بیان ہوئے، آج چوتھا بیان کرنا ہے. سبق میں تیسرا اصول سیکھا، وہ یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، مگر چار جگہوں پر غنہ کریں گے اور دو جگہوں پر غنہ نہیں کریں گے. حروف یرملون چھ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان چھ حروف میں سے چار حروف ایسے ہیں جہاں غنہ ہوگا اور دو میں غنہ نہیں ہوگا. را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ را اور لام میں غنہ کر نہیں سکتے. جیسے اسی مثال میں دیکھ لیں، واحلل عقدۃ من لسانی، من لسانی. اب اس کو کوئی یوں نہیں پڑھ سکتے، من لسانی، تو پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا اور اس کا آپ تلفظ بھی نہیں کر سکیں گے. تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. نون کا لام میں ادغام ضرور ہے مگر غنہ نہیں ہے. مل لسانی، بغیر غنہ کے ہیں. اسی طریقے سے را اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوتا. جیسے مر ربی مر ربی من ربی اس طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ مر ربی بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے, ادغام ضرور ہوتا ہے. آج جو چوتھا قاعدہ آپ کو بیان کرنا تھا وہ ہے اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا, یعنی میم سے بدل کر اخفا کریں گے, با کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے. جیسے مم بعدی مم بعدی میم نون زیر من یہ نون ہے لیکن جیسے ہی آگے بعدی کا با آیا تو یہاں دیکھیں اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر نون کا تلفظ نہیں آئے گا, نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی. مم بعدی مم بقلیہ مم بقلیہ نون ہے لیکن چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو یہ چینج ہو گیا. جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا, اقلاب کا معنی ہی بدل جانا. یہاں نون کو میم سے بدل رہے ہیں اور لکھنے میں نون ہے لیکن آواز جو ہے وہ میم کی نکلے گی اگلے با کی وجہ سے. مم بقلیہ انبئہم انبئہم قولا بلیغا قولا بلیغا نہیں بلکہ قولا بلیغا. تو دیکھیے ان مثالوں میں اقلاب کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے, یعنی غنہ تو ہے لیکن غنہ سے پہلے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نون کو میم سے بدلا جا رہا ہے اور اقلاب صرف ایک ہی حرف میں ہوتا ہے اور وہ با ہے, کہ جب با آئے گا تو نون کو ہم میم سے بدل دیں گے. تو آج کے سبق میں ہم نے اصول نمبر 3 کی دہرائی کی ہے اور چوتھا نیا اصول سیکھا ہے نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے کہ غنہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. اظہار میں کبھی بھی غنہ نہیں کرتے, اخفا میں غنہ کرتے ہیں, ادغام میں ملایا جاتا ہے لیکن حروف یرملون میں سے 4 میں غنہ ہوتا ہے, 2 میں غنہ نہیں ہوتا, را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا, اور اقلاب کے اندر ایک ہی حرف ہے با, وہاں نون کو میم سے بدل کر غنہ کیا جاتا ہے. یفقہو قولی یفقہو قولی دو قاف ہیں اور درمیان میں ہا اور واو ہے. یفقہو قولی قولی وجعل لی وزیرا من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی ہارون اخی. تو الحمدللہ عز و جل سورہ طہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک کے تلفظ اور مخارج بیان کیے گئے اور آج اس سبق میں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا اور چوتھا اصول بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز میں غیر نماز میں دیکھ کر بغیر دیکھے ان قواعد کا خوب خیال رکھیں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو اسے بار بار دہرائیں تاکہ یاد رہے, اور اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا اسے نہیں لکھا تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ مدنی قاعدہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ صرف بچوں کے لیے خاص نہیں ہے, اس سے بڑے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یہ مدنی قاعدہ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے اندر یہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے یہ اسباق موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے اور اسے اپنی پریکٹس میں لائیں. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی واقعے کے حوالے سے, آئیے قرآنی واقعہ آپ کو سناتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل ہم نے سورہ کہف میں موجود اصحاب کہف کا واقعہ یہ سمجھا تھا, اور اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہے یہ بھی سورہ کہف میں ہے مگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس واقعے کو مجمع البحرین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات بیان کی گئی ہے. اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر ایمان لانے والے ان کو جب مصر میں قرار نصیب ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق فرما دیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر میں قرار نصیب ہو گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم عز و جل سے ایک مکالمہ فرمایا، بات چیت کی، جس میں کچھ سوالات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوابات ہیں. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ اے اللہ عز و جل سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا. پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی انسانی خواہش کی پیروی نہ کرے. پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو علم ہونے کے باوجود مزید علم سیکھتا رہے اور دوسروں سے علم کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ وہ ہدایت کے راستے پر مزید گامزن ہو جائے اور ہلاکتوں سے بچ جائے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ ارشاد فرما کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے اس روح زمین پر؟ کیونکہ میں تو کلیم اللہ ہوں، تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا مجھ سے زیادہ بڑا عالم بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں، ان کا جو لقب ہے وہ خضر ہے. اس سے میری ملاقات کیسے ہو، کیسے میری ان سے ملاقات ہو؟ تو رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ساحل کے پاس، ایک چٹان کے پاس، وہاں ملاقات کی سبیل بنے گی. کیا نشانی ہوگی؟ رب کریم عز و جل نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم مچھلی لے کے چلو اور جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے اسی جگہ تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوشع بن نون کو لے کر بتائے گئے طریقے پر سفر اختیار کرتے ہیں اور ساحل کے کنارے چلنا شروع کرتے ہیں، ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جب کھانے کی حاجت ہوتی ہے، مچھلی طلب کی جاتی ہے، تو ساتھ موجود یوشع بن نون نے بتایا کہ مچھلی تو پیچھے جہاں آپ نے آرام کیا وہیں کود کر سمندر میں جا چکی ہے. اچھا جی، تو وہی ہماری وہ جگہ تھی کہ جہاں ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی. واپس اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس آتے ہیں اور یہاں ایک کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی یہاں ملاقات ہوتی ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا یہ اللہ کے ولی تھے. اس میں دونوں اقوال ملتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون تھے. البتہ اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہے، لہذا انہیں موت نہیں آنی ہے اور یہ زندہ ہیں اور ہر سال حج پر بھی موجود ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کی ان سے ملاقاتیں بھی ہیں. خضر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ خضر کا معنی گرینری، گنبد خضرا، گرین کلر کا جو گنبد ہے اسے کہتے ہیں گنبد خضرا. تو خضر کا معنی ہوتا ہے سبزہ یا ہریالی یا سبز رنگ. ان کی یہ کرامت کہ یہ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، اس لیے انہیں خضر کہا جاتا ہے. جبکہ ان کا نام بلیا بن ملکان اور ان کی کنیت ابو العباس، تو ان کا پورا نام ہوا ابو العباس بلیا بن ملکان. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا نام یاد رکھے، ابو العباس بلیا بن ملکان پورا نام جو یاد رکھے، انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو آپ ان کا نام ملاحظہ کر رہے ہیں اسکرین پر، یہ نام بھی یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے. جناب پھر کیا ہوا ملاقات میں؟ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی نے جو علم انہیں عطا فرمایا ہے وہ ہے اسرار کا علم، علم الاسرار انہیں عطا فرمایا ہے، رازوں کا علم. ہر چیز کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ جسے نصیب ہو جاتی ہیں، جسے پتہ چل جاتی ہیں، گویا کہ علم الاسرار اسے مل جاتا ہے. جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم الشرائع، شریعت کا علم جاننے والے ہیں، خضر علیہ الصلوۃ والسلام علم الاسرار کے جاننے والے ہیں. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں صبر کروں گا. دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے، چلتے چلتے دونوں ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں اور دوران سفر خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر دریا میں ڈال دیا یا سمندر میں ڈال دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں, بظاہر اس معاملے کو دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ایک مزدور کی, غریب آدمی کی کشتی کو خراب کر دینا اور اس کا تختہ اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دینا, یہ اچھی بات تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا. تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا اچھا مجھے اب کی بار جو ہے چھوڑ دیجئے اور سوال نہ کیجئے, آئندہ جو ہے میں آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا, آپ سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کا جواب آپ کو بتا دوں, بتاؤں گا ضرور. اچھا جی آگے چلے. ایک بچے کو دیکھا جو والدین کا گویا کہ اکلوتا بیٹا تھا, خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گلا دبا کر اسے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اچھا نہ لگا اور آپ سے برداشت نہ ہوا اور کہہ دیا خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا, ناحق مار دیا, یہ تو بہت بری بات ہے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہاں 15ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور 16ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے, اور آیت یہ ہے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کہنے لگے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا, اور دوبارہ دونوں کا سفر ہوا. خضر علیہ السلام نے سفر کو آگے بڑھایا. اب دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے, ایک ایسے گاؤں میں پہنچے, وہاں پر عمومی طور پر جیسا کہ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کہ گزشتہ دور میں جو گزرے ہیں لوگ, پرانے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے. مگر یہاں مہمان نوازی تو دور کی بات, مطالبے کے باوجود بھی کسی نے مہمان نوازی نہ کی. کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ساتھ میں موجود یوشع بن نون علیہ السلام کی. اللہ اکبر, مہمان نوازی نہ کی, اچھا سلوک نہ کیا. اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے, تو آپ نے وہ دیوار سیدھی کر دی, اس کو درست کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ چاہتے تو کچھ اسی کے بدلے میں اجرت لے لیتے آپ نے جو کام کیا ہے. کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور اب یہاں ہماری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں. ھذا فراق بینی و بینک, یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کی راہ الگ ہے اور میری راہ الگ ہے, یعنی مزید ہم ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, اور میں آپ کو ہر ایک کی تاویل بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اما السفینہ, وہ جو کشتی والی بات ہے, فَكَانَتْ لِمَسَاكِين, تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی, غریبوں کی تھی. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے, یعنی ملاحوں کی تھی, غریب ملاحوں کی تھی, جو جن کا گزر بسر کا ذریعہ یہ کشتی ہی تھی. فأردت أن أعيبها, تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں, اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں. میں نے ارادتاً ایسا کیا. کیوں بھائی؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, اس لیے کہ سمندر کے کنارے یا دوسری طرف ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے, اور جو ناکارہ کشتیاں ہوتی ہیں یا ٹوٹی ہوئی کشتیاں ہوتی ہیں یا عیب دار کشتیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں تاکہ ان کا گزر بسر بھی چلتا رہے اور ان کی کشتی جو ہے وہ غصب ہونے سے, چھن جانے سے محفوظ رہے. تو گویا کہ ان کے حق میں اچھا کیا کہ تختہ نکال دیا, ایک تختہ ہی گیا نا, پوری کشتی تو نہ گئی. دوسری بات, وہ ام الغلام, تو لڑکے کو کیوں مارا آپ نے, اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, قرآن پاک کی آیت ہے. وہ ام الغلام, اور بہرحال لڑکے کی جو بات ہے, فکان ابواہ مؤمنین, تو ان کے والدین مومن ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, اور اس بچے کا میں نے مقدر دیکھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافر لکھا گیا ہے, اور مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بڑا ہوگا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کے کفر کا سبب نہ بن جائے. اس کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں, اس لیے میں نے بچے کو ہلاک کر دیا. اب جب ہلاک کر دیا تو یہ دونوں مومن ہیں, دونوں صبر کرنے والے ہیں, یہ ماں باپ دونوں صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے بدلے میں انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹی ایک اللہ کے نبی کے نکاح میں جائے گی، اور اس بیٹی سے ایک اللہ کے نبی کی ولادت ہوگی، اور وہ نبی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آپ نے جو تیسری چیز، دیوار درست کرنے والا معاملہ، وہ کیوں ہوا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور جو وہ دیوار سیدھی کرنے والا معاملہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ دیوار ان دو لڑکوں کی تھی جو دونوں لڑکے یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جس کے مالک یہ دونوں نابالغ لڑکے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا، یعنی جو کچھ میں نے کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان باتوں کی تاویل ہے، یہ ان باتوں کا بھید ہے جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ دیوار سیدھی کرنے کی وجہ بتائی، یہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اس کے نیچے تھا خزانہ، اور خزانہ جو تھا وہ دو بچوں کا تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا جو دنیا سے جا چکا ہے اور اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ کر گیا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو یہ لوگ گرد و نواح کے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے۔ ہم نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ اس مال کے جو حقدار ہیں انہیں یہ مال پہنچے۔ وکانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باپ نہیں، پہلا باپ نہیں تھا، یعنی باپ کے باپ کے باپ کا باپ، یعنی دادا کے دادا، یہاں تک کہ ساتویں نسل کا جو ہے وہ یہ ان کا باپ تھا، یعنی ان کے پر دادا کہیں گے یا اس سے بھی اوپر کے جو دادا ہیں ان میں سے کوئی یہ تھے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ساتویں پشت پر موجود نیک شخص کی نیکی کا اثر اس کی نسل میں ساتویں اولاد پر جا کر بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کہ اس کی نیکی ان بچوں کے کام آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان قریبی بہت بلند اور بہت بالا ہے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہ کر سکے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیریں بیان کی۔ اس واقعے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اوپر ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ نیچے ہے، ایسا نہیں ہے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، بعض کو کچھ عطا فرمایا ہے اور بعض کو کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کا ادب رب کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اگرچہ وضو ہو مگر ایک بار پھر تازہ وضو کر لیا جائے اور خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے، بہت بلند آواز سے، چیخ کرنا ہو لیکن اتنی بلند آواز ہو کم از کم کہ اپنے کان خود سن لیں، اور اگر کمرے میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے بھی کچھ بلند ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تلاوت کے لیے اتنی شرط ضرور ہے کہ اپنے کان خود سنیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن، چلو سیکھے قرآن۔